اس لیے کہ تعارف کی ضرورت نہیں. لیکن حضرت والا فرماتے تھے کبھی کبھی کوئی نئے دوست بھی ہوتے ہیں تو تعارف ہونا چاہیے. آپ کے سامنے جو بزرگ تشریف فرمائے انڈیا سے تشریف لائیں, حضرت کامل الہ آبادی صاحب چاہلی دامت برکاتم نام ہے, حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ سے پہلے بیعت ہوئے, پھر ان کے انتقال کے بعد حضرت شاہ محمد احمد صاحب رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے تھے جن کے پاس تین برس حضرت بھی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے تھے, اور حضرت علی میاں ندوی جیسے رحمت اللہ علیہ جیسے بزرگ دعا کرانے آتے تھے, صاحب نسبت بزرگ تھے حضرت شاہ محمد احمد صاحب رحمت اللہ علیہ, ان کی خدمت میں 22 سال رہے ماشاء اللہ. پھر ان کے انتقال کے بعد حضرت شاہ برالک صاحب رحمت اللہ علیہ سے تعلق جوڑا, اور حضرت شاہ برالک صاحب رحمت اللہ نے خلافت مجاز بیعت عطا فرمائی, بہت اللہ والوں کی خدمت کی ہے, ان کو دیکھا ہے, ان کی صحبتوں میں رہے ہیں. ہمارے حضرت والا رحمت اللہ علیہ سے تو دوستانہ تعلق تھا شاہ محمد احمد صاحب رحمت اللہ علیہ کی وجہ سے, اور حضرت کے ساتھ بھی بہت ادب کے ساتھ محبت کے ساتھ رہنا. اور مختصری عرض کروں گا پھر حضرت خود ہی فرما دیں گے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے 23 صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین اشعار کہتے تھے, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار, حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشعار, اور بڑے بڑے مفتی صاحبان علامہ شامی ابن عابدین رحمتہ اللہ علیہ نے شرائط بھی لگا دی تاکہ شرک اور بدعت نہ پھیلے. پہلی شرط یہ کہ اس کے اندر کوئی شرک اشعار میں شرک اور بدعت کی بو نہ ہو, پیسوں کا لین دین نہ ہو, موسیقی طبلہ سارنگی نہ ہو, مرد عورت الگ الگ ہوں, نماز کی پابندی ہو, یہ نہیں کہ رات کو 3 بجے گئے اور پھر فجر کی نماز گول, عورتیں اشعار کرنے والی نہ ہوں, مرد عورت الگ الگ ہوں, اور جو امرت لڑکے 9 سال سے لے کر 17-18 برس کے نوجوان جن کی مونچھیں آئی ہیں بھیگی ہوئی اور داڑھی نہیں آئی قدرتی, ان سے اشعار پڑھانا جائز نہیں, منع ہے. ایسے جگہ ہم بیان بھی نہیں کرنے جاتے جہاں دین کی بات نہ مانی جائے, پہلے پوچھ لیتے ہیں. ابھی ایک جگہ ہمارے دوست جانے والے ہیں ختم قرآن شریف ہے, میں نے پہلے پوچھیں آپ کہ بھئی وہاں لڑکے تو نعت شریف نہیں پڑھائیں گے, اور شرعی پردے کا انتظام پھر اس کے بعد اجازت دی. حضرت شاہ محمد احمد صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے پاس اللہ کی محبت اشعار میں ہی سنائی جاتی تھی, اور لوگ صاحب نسبت بزرگ ہو جاتے تھے, اللہ والے ہو جاتے تھے, خود ہی صاحب نسبت ہو جاتے تھے. ایک بار پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں 100 اشعار سنے, اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ بعض شعر حکمت والے ہوتے ہیں, یعنی اس سے نصیحتیں ملتی ہیں. تو میں کیونکہ مہمان ہوں آپ کو پتا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے جب 1991 میں حضرت والا سے جوڑا تو وہاں اس زمانے میں جمعے کی چھٹی ہوتی تھی, جمعے کے بعد خانقاہ کے اندر اشعار کی مجلس ہوتی تھی, ساتھ میں حضرت نصیحت فرماتے تھے. تو 4 یا 5 مجلسوں کے بعد میں نے شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہتی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت آپ کو پتا ہے میں مہمان ہوں, کیا اشعار میں سمجھوں, اگر آپ اجازت دیں تو میں جمعے کے بعد گھر چلے جاؤں. تو حضرت نے فرمایا کہ ارے میاں اشعار کا مقصد کبھی نہیں رکھنا, بیان کا بھی مقصد نہیں رکھنا, مقصد بناؤ کونوں ماں صادقین, جو اللہ نے فرمایا کہ سچوں کے ساتھ رہو, اور یہ نیت کرو کہ اللہ نے اتنے سچوں میں مجھے بٹھایا ہے, بس اشعار کی فکر مت کرو, اتنے نیک لوگ بیٹھے ان کی صحبت میں رہو, اور یہ صحبت یک زمانہ صحبت اولیاء بہتر 7 سالہ تاج بیریا. حضرت مجدد نے مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سمجھایا فرمایا, اور گواہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم میں, ایک لمحہ ایسی مجلس میں بیٹھ لینا نفلی عبادات ایک 1,00,000 برس کی نفلی عبادات سے بڑھ کر ہے, کیوں شیطان نے کتنی عبادت کی تھی لیکن کام نہیں بنا. بلعم باورہ کا علم کم تھا لیکن دیکھ لیجئے قرآن پاک میں حشر کیا ہوا, عقل کی وجہ سے زبان کتے کی طرح باہر نکل آئی. اگر علم سے نفس مٹتا تو سب سے پہلے شیطان اللہ کا ولی ہوتا, اور تکبر آ گیا. اور ان مجالس میں اللہ ندامت کی توفیق عطا فرماتے ہیں, عبادت سے تکبر بھی آ سکتا ہے کہ میں نے اتنی عبادت کی, میں نے اتنا بیان کیا, اور اللہ سے معافی مانگنے میں ندامت میں رونے میں کبھی تکبر نہیں آئے گا, اور آج ہی انکساری آ جائے گی. تو پھر فرمایا کہ اگر اشعار سمجھ میں نہ آئے گردن لاتے رہو, بس خود ہی سمجھ میں آ جائے گا. تو ابھی بھی سب تو سمجھ میں ابھی بھی نہیں آتے. اللہ نے حضرت کامل آبادی صاحب چاہلی دامت برکاتہم یہ نعمت عطا فرمائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے فرمائے تھے, پھر جب ابو جہل نے کہا کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں, تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی, حضرت کامل الہ‌آبادی صاحب چاہلی دامت برکاتہم نے اس کا مفہوم جند انداز سے پیش کیا ہے، اور اس کا زیادہ مشہور ان کا ہم ذکر میں ڈوبے جاتے ہیں، وہ دل میں سمائے جاتے ہیں، جو اللہ توفیق دے سوا دس بجے تک انشاءاللہ مجلس ہوگی. اور ساتھ میں حضرت شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کس طرح دعا مانگتے تھے، اللہ سے ان کا کیا تعلق تھا، اور مستجاب دعوات کتنے تھے، حضرت خود ہی فرمائیں گے، خود ہی بتائیں گے یہ باتیں، کس طرح خدمت میں رہے، کس طرح دعائیں مانگا کرتے تھے. اور اللہ کے ہمیں بھی دعا اسی طرح مانگنی ہے کہ یقین ہو کہ ہر دعا قبول ہوتی ہے. حضرت والا کا ایک واعظ ہے دستک آؤ فغاں، اس میں قرآن پاک حدیث پاک سے حضرت نے ثابت کیا اگر دعا قبول ہوتی ہے، لیکن دعا مانگی کس طرح جائے. ایکو ہوگا نہیں اس لیے یہی رکھیں گے، ایکو نہیں ہوگا نا جی، اس میں پھر آواز سمجھ میں نہیں آئے گی. اشعار ہے نا،
گزشتہ سال میں جب حاضر ہوا تھا حضرت میر صاحب سے یہی ملاقات ہوئی تھی، پھر جب میں یہاں انڈیا چلا گیا دو مہینے کے بعد ان کا وصال ہو گیا. یہاں آنے کے بعد مجھے پرسوں علم ہوا، معلوم ہوا کہ میر صاحب دنیا سے رخصت ہو گئے. سب بڑا اثر ہوا دل پر، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، سب ان کی مغفرت فرمائے. تو انہی کے تعزیت نامہ میں میں نے کچھ شعر عرض کر رہا ہوں، لکھا ہے ابھی تو کچھ پیش کر رہا ہوں، جو کچھ تیار ہو گیا لکھ رہا ہوں. اصل میں میری آواز بیٹھ گئی ہے، آواز پر نہ غور کیجیے گا بلکہ الفاظ پر. حمد پہلے ہم کریں اس کی رقم، حمد پہلے ہم کریں اس کی رقم، جس کا ہے ہر حال میں فضل و کرم، جس کا ہے ہر حال میں فضل و کرم، بعد اس کے ہو ثنا اے شاہدین، بعد اس کے ہو ثنا اے شاہدین، جن کا مخلوق قات میں ثانی نہیں، جن کا مخلوقات میں ثانی نہیں، یوم شمبا دو مئی باد عشاء، یوم شمبا دو مئی باد عشاء، روح نکلی تن سے با اذن خدا، روح نکلی تن سے با اذن خدا، سنتے ہیں جب سنتے ہیں جب میر صاحب کی خبر، ہو گئی فرت علم سے چشم تر، ہو گئی فرت علم سے چشم تر، کچھ نہ پوچھو ہو گیا دل پاش پاش، ہر طرف گونجی خبر جب دل خراش، چھوڑ کر باسد خوشی فانی جہاں، چل دیا لے کر حیات جاودان، شیخ اختر کا وہ عاشق جانسار، شیخ اختر کا وہ عاشق جانسار، خانقاہ اختریا کی بہار، خانقاہ اختریا کی بہار، نام نامی اس کا تھا عشرت جمیل، نام نامی اس کتھا عشرت جمیل مہرباں تھا جس پہ وہ رب جلیل مہرباں تھا جس پہ وہ رب جلیل اہل دل اہل نظر اہل زبان اہل دل اہل نظر اہل زبان صاحب فہم و ذکا اور نکتہ دان صاحب فہم و ذکا اور نکتہ دان شیخ کی قدومت میں اپنی زندگی شیخ کی خدمت میں اپنی زندگی وقف کر دیتا ہے وہ باسد خوشی وقف کر دیتا ہے وہ باسد خوشی جنت الفردوس میں اعلی مقام جنت الفردوس میں اعلی مقام کر عطا اسو کو تو اے رب الانام کر عطا اسو کو تو اے رب الانام ہے جدائی آج اس کی دل کشا ہے جدائی آج اس کی دل پشا کیا کریں دنیا ہے یہ دار الفراق کیا کریں دنیا ہے یہ دار الفراق جتنے ہیں اہل تعلق اے خدا صبر کی طاقت انہیں تو کر عطا حضرت فیروز میں من خوش خصال حضرت فیروز میں من خوش خصال ان کے جو نائب ہے تو اے ذوالجلال ان کے جو نائب ہے تو اے ذوالجلال یہ کریں ان کی نیابت روز و شب یہ کریں ان کی نیابت روز و شب ہے دعا تجھ سے یہی اے میرے ربو ہے دعا تجھ سے یہی اے میرے ربو طالبان حق ہوں سے فیضیاب طالبان حق ہوں ان سے فیضیاب ہے دعا کا مل کی تجھ سے یا وہاب پہلے چند شعر نعت پیش کر دوں میں اس کو بند کر دو محفل میں جائے فون بند کر دیا کرو مسجد میں نماز پڑھنے جائے فون بند کر دیا کرو سب
میرے حضور کی کونین میں مثال نہیں میرے حضور کی کونین میں مثال نہیں حضور جیسا کوئی صاحب کمال نہیں حضور جیسا کوئی صاحب کمال نہیں نہ جانے پیدا ہوئے کہ تو نے اہل حسن و جمال نہ جانے پیدا ہوئے کہ تو نے اہل حسن و جمال حضور جیسا کوئی صاحب جمال نہیں حضور جیسا کوئی صاحب جمال نہیں جو پیروی شہدی سے جتنا ناب کرے جو پیروی شہدی سے جتنا ناب کرے جہاں میں اس بڑا کوئی بدخصال نہیں یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہ کرے بلکہ سنت کی مخالفت کرے تو اس سے زیادہ دنیا کوئی بدخصال نہیں ہزار و غم سے نوازا گیا ہوں میں لیکن ہزار و غم سے نوازا گیا ہوں میں لیکن خدا کا شکر ہے دل کو کوئی ملال نہیں خدا کا شکر ہے دل کو کوئی ملال نہیں اب آپ یہ تصور کیجئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر ہم کھڑے ہیں وہ تصور کی اب اسے تو اے چشم نم تو ہی کچھ بو لو جا کے ان کے حضور اے چشم نم تو ہی کچھ بو لو جا کے ان کے حضور میں ان سے بات کروں یہ میری مجال نہیں میں ان سے بات کروں یہ میری مجال نہیں اے چشم نم تو ہی کچھ بو لو جا کے ان کے حضور میں ان سے بات کروں یہ میری مجال نہیں الہی بخش دے کامل کو بے حساب کتاب الہی بخش دے کامل کو بے حساب کتاب سوال آپ سے ہے غیر سے سوال نہیں سوال آپ سے ہے غیر سے سوال نہیں میرے حضور کی کونین میں مثال نہیں حضور جیسا کوئی صاحب کمال نہیں موضع شق القمر تھے. حضرات مجھے یاد نہیں کہ میں کس عمر سے شاعری کر رہا ہوں جس کو کہتے ہیں کہ مادر زاد شاعر وہ تھا. تو میں نے یہ موضع شق القمر کا واقعہ جو ہے میں اس وقت درجہ پنجو میں پڑھتا تھا. ہمارے پڑوس میں ایک حاجی محمد شفیع صاحب تھے, وہ حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ سے بیٹھ تھے, پرانے آدمی سینئر آدمی تھے. تو میں جب بچپن میں کوئی شعر کہتا تھا تو پہلے ان کو سناتا تھا. ایک دن میں نے کچھ شعر سنائے تو ان کو یہ شک ہوا, یقین نہیں ہوا. ان کا کہا تم ایسا شعر نہیں کہہ سکتے ابھی, یا تم کہیں سے چورا کے لائے ہو یا کسی سے لکھوا کے لائے ہو, مطلب تم ایسا شعر. میں نے کہا نہیں حاجی صاحب, میں نے خود کہا ہے, اگر آپ کو شک ہے تو مجھے کوئی مصرع طرح دیں یا کوئی عنوان بتائیے, دیکھیے ہم کہتے ہی نہیں. تب انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے, تم موضع شق القبر کا پورا واقعہ نظم کرو. اصل میں ایک اخبار نکلتا تھا بجنور سے, تو اس پہ ایک پیشانی پہ ایک شعر لکھا رہتا تھا کہ ماہ نے شک ہو کر لیا ہے دین کو آغوش میں, موضع شق القبر کا ہے مدینہ سے آیا. یہ تو وہ اخبار ان کے سامنے تھا, تو ان کا ساتھ پورا واقعہ نظم کر سناؤ تب ہم سمجھیں شاعر. میں نے کہا انشاءاللہ. دوسرے دن مغرب نماز پڑھ کے میں نے کہا صاحب سنیے, تو میں نے ان کو ایک قطع سنایا پہلے وہی بچپن کا. میں نے کہا رنگ زمانہ دیکھ رہا ہوں, رنگ زمانہ دیکھ رہا ہوں, بینا ہوں میں کور نہیں ہوں. بینا جو دیکھنے والا, کور اندھا. بینا ہوں میں رنگ زمانہ دیکھ رہا ہوں, بینا ہوں میں کور نہیں ہوں, کامل سب کہتے ہیں مجھ کو شاعر ہوں میں چور نہیں ہوں. کامل سب کہتے ہیں مجھ کو شاعر ہوں میں چور نہیں. اب سنیے موضع شق القمر. اصل میں بہت سے موضع حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو جہل نے دیکھا, لیکن اس بدنصیب کی قسمت ہی میں نہیں تھا ایمان لانا. سب ہے ایک دن ایک پہاڑی پر رات میں چاند نکلا ہوا تھا, اپنے چند دوستوں کے ساتھ مشورہ کر رہا تھا کیا کرنا چاہیے کیا نہ کرنا چاہیے. وہاں تو کوئی ہمارا جادو چلتا ہی نہیں اور ان کا جادو ہر جگہ چل رہا ہے. بہر وہ آپس مشورہ کر رہے تھے, تو میں نے یہاں سے پیدا کی. ایک شب کا واقعہ ہے کہ بو جہل نابکار بیٹھا ہوا تھا نرغ شیطان بے قرار, باہم یہ کر رہا تھا لعینوں سے مشورہ کس طرح اپنے دام میں آئیں گے مصطفیٰ. چلتا نہیں ہے داؤں محمد پہ اب میرا, سو بار ان کے سامنے جا کر خجل ہوا. تم لوگ بھی تو کچھ مجھے بتلاؤ راستا, کیا کرنا چاہیے ہمیں دو تم بھی مشورہ. چھائی ہوئی تھی محفل شیطان میں تیرگی, آنکھوں میں روشنی تھی نہ تھی دل میں روشنی. بیٹھے ہوئے تھے سر نگم محفل میں بے شعور, سی سی کے لب کو بیٹھے تھے ہوش و خرد سے دور. ناگاہ چاند پر پڑی بو جہل کی نظر, فرتے خوشی سے جھوم گیا وہ زمین پر. بھاگا وہاں سے جانب سلطان دو جہاں, کہنے لگا حضور سے جا کر یہ بد زباں. لوں گا میں آج آپ کا اس وقت امتحان, دیکھوں گا آج آپ کی پیغمبری یہاں. وہ دیکھیے فلک پہ ہے جو جلوہ گر قمر, اس وقت اس کے کیجئے دو ٹکڑے بے خطر. ٹکڑے قمر کے کر دیے گر تم نے مصطفیٰ, بے شک تمہارے دین پہ ایمان لاؤں گا. یہ بات سن کے ہو گئے خاموش مصطفیٰ,
اور دل ہی دل میں کرنے لگے حق سے یہ دعا، اے رب العالمین اے خلاق دو جہاں، تجھ سے تو کوئی بات میرے رب نہیں نہاں، یا رب تیرے ہی قبضے میں ہے شمس اور قمر، یا رب تیرے ہی قبضے میں ہے بحر اور بر، جاتی ہے بات تیرے محمد کی رکھ لے آج، خطرے میں دین ہے تیرا رکھ لے تو اس کی لاج، دیکھا خدا پاک نے محبوب کو ملول، دیکھا کی کر رہے ہیں دعا فرش پر رسول، رحمت خدا کی اس گھڑی بے تاب ہو گئی، ہر موج بحر فیض کی گرداب ہو گئی، فوراً یہ حکم حضرت جبریل کو ہوا، جا کر میرے حبیب سے کہہ دو اے مصطفیٰ، فرما رہا ہے رب تیرا تو کیوں اداس ہے، ہر وقت جب کی تیرا خدا تیرے پاس ہے، کہنا اٹھائیں انگلی شہادت کی بے خطر، ہو جائے گا وہ ایک اشارے سے شق قمر، القصہ جا کے حضرت جبریل نے کہا، انگلی اٹھائی شاہ نے جس وقت یہ سنا، دیکھا اشارہ کرتے ہیں سلطان بحر و بر، قربان ہو کے شاہ پہ شق ہو گیا قمر، قربان ہو کے شاہ پہ شق ہو گیا قمر، اس معجزے کو دیکھو کے چیخا وہ بدخصال، کہنے لگا کمال کو جادو بے کمال، کرتا قبول کیسے وہ دین محمدی، لکھا تھا جب کی روز ازل سے جہنمی، شک چونکہ مجھ پہ حاجی محمد شفیق تھا، اس واسطے یہ معجزہ کامل نے کہہ دیا، دیکھیے رد بدعت پر ایک نظر پیش کر رہا ہوں، ایک جگہ بدعتیوں کا جلسہ تھا، اس کا نام تھا جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہاں پر ایک شاعر آیا اور اسے ایک نظم سنائی، وہ اہل کے اوپر تنقید کیا، طنز کیا ہم لوگوں کے اوپر سب، اس کا ایک مصرع یہ تھا کہ ہم نور کی باتیں کرتے ہیں وہ نار کی باتیں کرتے ہیں، ہم نور کی باتیں کرتے ہیں وہ نار کی باتیں کرتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا رفتار کی باتیں کرتے ہیں، بیکار کی باتیں کرتے ہیں، تو وہ مائک سے آواز آ رہی تھی، اب ہمارے قصبے کی بات گاؤں کی بات، میں نے اس کی پوری نظر سنی اور اس کے بعد مجھ سے رہا نہ گیا، تو میں فوراً اٹھ کے اور ایک نظم مرتب اسی وقت لکھی، اور اسی زمین اسی ردیف قافیہ میں اسی وزن پر، اور دوسرے دن میں ان کے جلسے میں گیا، اور کیونکہ وہ ہمارے قصبے کے لوگ تھے ہم کو جانتے تھے، لیکن وہ ہمیں وہابی سمجھتے تھے، وہابی، تو ہم جب گئے تو ان کو بڑی حیرت ہوئی کہ ہمارے یہاں کیسے آ گئے سب، بہرحال تو اس کے جو ناظم تھے جلسے کے ان کا وہ کامل صاحب، جب یہاں آئے ہیں تو کوئی نعت شریف سنا دیجیے، تو ہم نے کہا بھائی جب یہاں پر آیا ہوں تو کچھ نہ کچھ تو سناؤں گا ہی، دیکھیے تو انہوں نے کہا اچھا اب آپ شروع کریں، پھر آپ ہی پہلے سنا دیں، ہم کہا بسم اللہ، میں مائک پہ گیا، ایک صاحب نے مجھ کو اشارہ سے بتایا کہ دیکھو
وہی شاعر بڑے بڑے پٹا یہاں تک لٹکائے بیٹھے، بال یہاں تک، ہرا امامہ باندھے، سرما ورما لگائے بیٹھا تھا، سجا بنا بڑا. تو ہم سے اشارہ کیا یہی ہے، ان کا کوئی بات نہیں. تو میں نے کہا حضرات کل یہاں سے ایک نظم پیش کی گئی تھی، بڑی عمدہ نظمیں کہی تھی، آج اسی کے جواب میں اور اسی زمین اسی ریف قافیہ میں میں نے ایک نظم کہی ہے، اس کو بعد میں سناؤں گا، پہلے میں چند قطعات پیش کر رہا ہوں، آپ حضرات اس کو ملاحظہ فرمائیں. تو وہ جو قطعات جو تھے، نہ میری طبیعت نہ وہ رنگ، لیکن ضرورتاً اس شاعر کو مرعوب کرنے کے لیے میں نے چند قطعات پیش کیے. میں نے پہلا قطعہ پیش کیا کہ بات یہ ہم نے نہ چاہی سر محفل آئے، بات یہ ہم نے نہ چاہی سر محفل آئے، یہ اشارہ ہے کہ میدان میں کامل آئے، یہ اشارہ ہے کہ میدان میں کامل آئے، ہم کو معلوم ہے دنیا کی حقیقت کامل، جس کو دعویٰ ہو سخن کا وہ مقابل آئے، جس کو دعویٰ ہو سخن کا وہ مقابل آئے، ہم سر نہیں اپنا کوئی میدان سخن میں، ہم سر نہیں اپنا کوئی میدان سخن میں، ثانی نہیں اے اہل چمن اپنا چمن میں، ثانی نہیں اے اہل چمن اپنا چمن میں، کیا شعر کہے گا کوئی کامل میرے آگے، کیا شعر کوئی کہے گا کامل کوئی کامل میرے آگے، کیا شعر کہے گا کوئی کامل میرے آگے، دس بیس غزل کہتا ہوں میں چشم زدن میں، دس بیس غزل کہتا ہوں میں چشم زدن، واضح ہو کہ حاسد کبھی از خود نہیں جلتا، واضح ہو کہ حاسد کبھی از خود نہیں جلتا، میں آگ لگا دیتا ہوں حاسد کے بدن میں، میں آگ لگا دیتا ہوں حاسد کے بدن میں، کامل میرے سینے میں ہے پوشیدہ شرارے، کامل میرے سینے میں ہے پوشیدہ شرارے، چھو کر دوں تو لگ جائے ابھی آگ چمن میں، چھو کر دوں تو لگ جائے ابھی آگ، رخ ہواؤں کا موڑ دیتے ہیں، رخ ہواؤں کا موڑ دیتے ہیں، سر پہاڑوں کا توڑ دیتے ہیں، سر پہاڑوں کا توڑ دیتے ہیں، ان بگولوں کا ذکر کیا کامل، ان بگولوں کا ذکر کیا کامل، ان کی گردن مروڑ دیتے ہیں، ان کی گردن مروڑ دیتے ہیں، ساقی کے پیچھے پیچھے میں ہار دوڑتے ہیں، ساقی کے پیچھے پیچھے میں ہار دوڑتے ہیں، اور حکما کے پیچھے پیچھے بیمار دوڑتے ہیں، حکما کے پیچھے پیچھے بیمار دوڑتے ہیں، کچھ لوگ دوڑتے ہیں شیروں کے پیچھے پیچھے، کچھ لوگ دوڑتے ہیں شیروں کے پیچھے پیچھے، لیکن ہمارے پیچھے اشعار دوڑتے ہیں، لیکن ہمارے پیچھے اشعار دوڑتے ہیں، یہ دین ہے خدا کی، یہ فضل ہے خدا کا، شورا ہمارے پیچھے بیکار دوڑتے ہیں. تو اس سے لوگوں نے کہا کہ تم بھی کچھ سناؤ سب. اس نے کہا کہ میرا کوئی کیا مقابلہ کرے گا، میں خاندانی شاعر، میں شاعر، میرا باپ شاعر، میرا دادا شاعر، اور ہم کا پردادا سب. تو اور جو ابھی انہوں نے جو اشعار سنائے تھے بہت سی غلطیاں ہیں، کہا سبحان اللہ ہم کو کچھ اور کہنا ہے آپ کو، ان کا جی نہیں. میں نے کہا مجھے تو کہنا ہے. ہم نے کہا جو آپ نے یہ دعویٰ کیا کہ میں خاندانی شاعر ہوں، میں شاعر، میرا باپ شاعر، میرا دادا شاعر، اس پر ایک شعر ملاحظہ فرمائیے آپ. تو میں نے کہا کہ خاندانی ہو کوئی یا کہ ہو فطری شاعر، خاندانی ہو کوئی یا کہ ہو فطری شاعر، شعر سے ہم کو غرض ہے، ہمیں شجرا سے نہیں، ہم تمہاری قرابت داری تھوڑے کر رہے ہیں کہ ان کو شجرا بتا رہے ہو، شعر سے ہم کو غرض ہے، ہمیں شجرا سے نہیں. اور جو آپ نے میرے اشعار پر تنقید کیا ہے اس کا جواب ایک قطعہ میں ملاحظہ فرمائیے. میں نے کہا کہ سمجھتے نہیں خود میں کیا کیا ہے خامی، مگر اپنی جدت ترازی میں گم ہے. جو بے وجہ تنقید کرتے ہیں کامل، جو بے وجہ تنقید کرتے ہیں کامل وہ شاعر نہیں ہے، وہ شاعر کی گم ہے. اب اس کے بعد میں نے کہا حضرات، اب وہ نظم جو کل سنائی گئی تھی اسی طرح میں ہم بھی سنا رہے ہیں، اب سنیے سب. اب وہ لوگ بہت گھبرائے کہ پتہ نہیں کیا سنا ہوا یہ سب. سب سب تو اس نے کہا یہ کامل صاحب رحم کیجئے کہ بھیا ہم کہا نہیں کوئی گھبرانے بات نہیں ہے، وہ ادب سے خلاف نہیں ہوگا ہمارا شعر، سب ادب کے اندر رہے گا. یہ ادب کی محفل ہے نا، آپ لوگ کرے احترام یا نہ کرے ہم تو کرتے ہیں نا. جہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے سب، اس سے بلکہ کوئی محفل ہی نہیں ہے. بہرحال ارباب جنو آب وحشات میں بیکار کی باتیں کرتے ہیں. ارباب جنو پاگل لوگ، ارباب جنو آب وحشات میں بیکار کی باتیں کرتے ہیں، اور اہل خیرد کی محفل میں تکرار کی باتیں کرتے ہیں. سرکاروں کی باتیں بھول گئے، اغیاروں کی باتیں کرتے ہیں. سرکاروں سے کوئی ربط نہیں، سرکار کی باتیں کرتے ہیں. کیا فرض ہے اور کیا سنت ہے، اس سے تو وہ واقف ہو نہ سکے. اور غیب کی باتیں کرتے ہیں، اسرار کی باتیں کرتے ہیں. جب نفس پہ قابو پا نہ سکے، سنت سے بغاوت کر بیٹھے. احکام شریعت بھول گئے، دربار کی باتیں کرتے ہیں. وہ رشک و حسد سے آگ لگی، سینے ہوئے جل کر خاکی سوتر. دامن میں بھرے ہیں انگارے، گلزار کی باتیں کرتے ہیں. خورشید سے زیادہ روشن ہے، سرکاروں کے نقشے پا لیکن. خورشید سے زیادہ روشن ہے، سرکاروں کے نقشے پا لیکن. دو گاموں بھی اس پر چل نہ سکے، رفتار کی باتیں کرتے ہیں. سینے میں نہیں دین کی دولت، اور دل میں نہیں نور وحدت. بے نور نگاہیں ہیں لیکن دیدار کی باتیں کرتے ہیں. ہم محل خیرد ان کو سمجھیں، یا اہل جنو ان کو جانے. گلہائے تارب کی محفل میں جو خار کی باتیں کرتے ہیں.
آتی ہے ہنسی دیوانوں پر، آتی ہے ہنسی نادانوں پر، غرقابو ہیں بہرے ظلمات میں، انوار کی باتیں کرتے ہیں. یہ مقطع ہے. جڑ کھودو کے ہم رکھ دیتے ہیں، بدعت کی سارے محفل کامل، تک بندو ہماری محفلوں میں، اشعار کی باتیں کرتے. ذرا پانی آپ جتنی دیر کا اسے زیادہ کھڑے ہو. ایک نظم ہے جس کا عنوان ہے عروج نزول ترقی یا ترزلی. دیکھیے جو طالب صادق ہوتا ہے اور اپنے شیخ پر عاشق ہوتا ہے، محبت شیخ کی جس درجہ کامل ہوتی جاتی ہے، محبت شیخ کی جس درجہ کامل ہوتی جاتی ہے، خدا کی معرفت اس درجہ حاصل ہوتی جاتی ہے. جس درجے کا آپ کو شیخ سے محبت ہوگی اسی درجے پر آپ ترقی کریں گے. جب کوئی شخص ترقی کرتا ہے، شیخ بیٹھ ہوا، شیخ کا کام یہ ہوتا ہے کہ قلب کے اندر جو رذائل ہوتے ہیں اس کو وہ دور کرتا ہے، دھیرے 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 دور کرتا ہے. اور جب رذائل دور ہو جاتے ہیں، مطلب جو گناہوں سے سیاہ نقطے پڑ جاتے ہیں، اب وہ اگر توبہ کی توفیق نہیں ہوتی ہے تو وہ نقطے بڑھتے 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 پورے قلب کو ڈھانک لیتے ہیں، وہ بالکل دل نکما ہو جاتا ہے. اگر اللہ نے توفیق دے دی اور کسی شیخ کامل کی توبہ میں پہنچ گیا، تو شیخ کامل جو ہوتا ہے وہ ایکس رے مشین ہوتا ہے، زبان سے کچھ نہیں کہتے لیکن وہ ایک ہی نظر میں پورا سب اس کے مشین ایکس رے آ جاتا ہے، اس کے فوٹو سب آ جاتا ہے کہ یہ کتنے پانی میں ہے. یہ اب لہٰذا وہ اب اس کی جو ہے تو وہ تربیت کرتا ہے، وہ کچھ ذکر سے اذکار سے کہ بھائی دیکھو صبح شام یہ پڑھو، اتنا یہ پڑھو، اتنا یہ پڑھو، مگر دیکھو پرہیز لازمی ہے کہ آپ کتنی مقوی دوا کھائیں، اگر تھوڑی سی دوا کھانے کے بعد تھوڑی سنکھیا بھی کھا لے سب جائے گا، تو اگر بہت عبادت ریاضت کیا ایک گناہ بھی کر لیا تو سب مٹی ہو گیا. سب دیکھیے ایک گناہ جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے، اگر اللہ تعالیٰ کا نوازہ ہو گیا تو ایک گناہ جہنم لے جانے کے لیے کافی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو کوئی ادا پسند آ گئی تو ایک نیکی جنت میں داخل کرنے کے لیے کافی ہے نا. تو اس لیے تو جب وہ شیخ یہاں جاتا ہے تو دھیرے دھیرے اس کے رذائل کو زائل کرتا ہے سب، اور پھر اس کے بعد اس قلب کو فضائل سے معمور کرتا ہے، دل کو فضائل سے، پھر وہ جتنے نقطے ہیں سب توبہ بھی کرتا ہے، سچی توبہ کر لیتا ہے کہ اللہ اب جو کچھ گناہ ہوا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، توبہ کر لیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول ہو کر لیتے ہیں، فرما لیتے ہیں، سب مٹا دیا جاتا ہے، توبہ قبول ہوئی سب جاب دھبے ختم سب. اب کیا ہوتا ہے، اب وہ روشن ضمیر ہو جاتا ہے، قلب روشن ہو جاتا ہے، آئینہ ہو جاتا ہے، جب ظلمت پھٹ جاتی ہے تو نور آ جاتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ خود نور کے ہیں، اور جب اللہ کا ذکر بھی نور کا ہے، جب نور داخل ہوگا قلب میں ظاہر روشنی پیدا ہوگی سب. تو اسی طریقے سے پھر وہ ترقی کرتا ہے مرید، اتنا ترقی کرتا ہے، اتنا ترقی کرتا ہے کہ پھر ایک وقت وہ آتا ہے اس کا کہ اب سوا ان کو سب کو بھول گیا، وہ اللہ تعالیٰ وہ عالم استقراق اس کو غرق ہو جاتا ہے، پھر دنیا کسی کی ہوش نہیں رہتی ہے، وہ عالم استقراق پہنچ جاتا ہے، وہ سب
تو ابھی تو وہ عروج پہ تھا سب، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے ہوش اڑا دیتے، دنیا کی اس کو اپنی خبر بھی نہیں رہتی سب. اس کے بعد کچھ دن بعد اللہ تبارک تعالیٰ پھر اس کو ہوش میں لاتے ہیں. جب ہوش میں لاتے ہیں تو اسے کوئی عہدہ کوئی منصب اس کو عطا فرماتے ہیں. مثلا اس کو قطب بنا دیا، ابدار بنا دیا، قطب الارشاد بنا دیا، قطب الاقطاب بنا دیا، کوئی منصب عطا کرتے ہیں. اور جب منصب عطا فرما دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو، تو اب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ اب نزول کے وقت آ گیا، اب تم جاؤ میرے بندوں کے پاس، اب تم جو ہے رشد و ہدایت کے کام کرو. جب جاؤ بس یہ ہے، اس کا مطلب عروج اور نزول. اور اللہ تعالیٰ جس بندے کو اپنا خاص بندہ بنانا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنے کسی خاص بندے کے پاس بھیج دیتا ہے. دیکھیے آپ جو بھی فن ہو، جو فن آپ سیکھنا چاہتے ہیں، تو جو اس فن کا ماہر ہے اس کے پاس جاؤ. اگر زیورات بنانا ہے تو سنار سے جا کے سیکھو، ڈاکٹری کرنا ہے تو کسی ڈاکٹر کی صحبت اختیار کرو، اللہ والا بننا ہے تو کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کرو، متقی بڑے ادھکار بنے کسی متقی پر بڑھ کر. تو جو اس فن کا ماہر ہے اس سے وہ فن سیکھو. اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اپنا بنا لیتے ہیں، اسی توفیق عطا فرما دیتے ہیں. کسی اتنے جس کو اپنا بنانا ہو تو اپنے خاص بندے پر بھیج دیتے ہیں. بہرحال تو نظر پیش کر رہا ہوں. میں خانے سے مراد جو ہے وہ شیخ کی خانقاہ. میں خانے سے وہ شراب خانہ نہیں جہاں پر کہ وہ بدبودار شراب بولے، یہ یہاں پر جامع عرفانی پلائی جاتی ہے. میں عرفانی پلا چکا ہوں. ہاں وہ تو اور میکش، میخار، رند مریدوں کہتے ہیں، اور ساقی پیر کو کہتے ہیں. میں خانے میں میکش آتے نہیں، میں خانے میں لائے جاتے ہیں. میں خانے میں میکش آتے نہیں، میں خانے میں لائے جاتے ہیں. از خود نہیں بنتے دیوانے، دیوانے بنائے جاتے ہیں. از خود نہیں بنتے دیوانے، دیوانے بنائے جاتے ہیں. جو اہل محبت ہے پہلے مٹی میں ملائے جاتے ہیں، جو اہل محبت ہے پہلے مٹی میں ملائے جاتے ہیں. بالائے سما ایک روز وہ پھر پستی سے اٹھائے جاتے ہیں، بالائے سما ایک روز وہ پھر پستی سے اٹھائے جاتے ہیں. عشاق کے پہلے ہوش یہاں، اے دوست اڑائے جاتے ہیں. عشاق کے پہلے ہوش یہاں، اے دوست اڑائے جاتے ہیں. دینے کے لیے اعزاز کوئی پھر ہوش میں لائے جاتے ہیں، دینے کے لیے اعزاز کوئی پھر ہوش میں لائے جاتے ہیں. ملتا ہے جہاں من سب کوئی،
ہے عالم است غورا قوہی ملتا ہے جہاں من سب کوئی ہے عالم است غورا قوہی یا کار نبوت کے اس کو احکام سکھائے جاتے ہیں یا کار نبوت کو اس کو احکام سکھائے جاتے ہیں جو آ گئے دام الفت میں ایک حال پہ وہ پھر رہ نہ سکے جو آ گئے دام الفت میں ایک حال پہ وہ پھر رہ نہ سکے ایک وقت ہنسائے جاتے ہیں ایک وقت رولائے جاتے ہیں ایک وقت ہنسائے جاتے ہیں ایک وقت رولائے جاتے ہیں وہ باندھو لے پہلے سر پہ کافن پھر رکھے رہے الفت میں قدم وہ باندھو لے پہلے سر سے کافن پھر رکھے رہے الفت میں قدم ہو جاتے ہیں چھلنی قلب و جیگر وہ تیر چلائے جاتے ہیں ہو جاتے ہیں چھلنی قلب و جیگر وہ تیر چلائے جاتے ہیں سب مراحل طے کرنے کے بعد سب مراحل طے کرنے کے بعد آخر میں کیا ہوتا ہے دوری میں حضوری کی لذات ہونے لگی حاصل کیا کہیے دوری میں حضوری کی لذات ہونے لگی حاصل کیا کہیے ہم ذکروں میں ڈوبے جاتے ہیں وہ دل میں سمائے جاتے ہیں ہم ذکروں میں ڈوبے جاتے ہیں وہ دل میں سمائے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کائنات میں نہیں سما سکتے لیکن قلب مومن میں سما جاتے ہیں سب اکبر الہ آبادی ایک جلد ان کا ایک شعر ہے وہ دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا جو سمجھ میں آ جائے وہ اللہ ہی نہیں وہ دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا ہم جان گئے بس تیری پہچان یہی ہے اچھا دوری میں حضوری کی لذات ہونے لگی حاصل کیا کہیے ہم ذکروں میں ڈوبے جاتے ہیں وہ دل میں سمائے جاتے ہیں وہ دل کیسا ہوتا ہے وہ دل کیسا ہوتا ہے سب دل میں تھوڑے سما جائیں گے سب وہ دل بنایا جاتا ہے دل کو دل بنایا جاتا ہے کون بناتا ہے اپنا مرشد اپنا شیخ جس کا دل اس کے شیخ نے بنا دیا وہ دل وہ دل جب اس کا دل بن گیا تو دوسرے کو بنا دے گا سب وہ بنا سب مقتا ہے میرا کہ جس کو ہو بلانا دل میں انہیں وہ شیخ کی محفل میں آئے جس کو ہو بلانا دل میں انہیں وہ شیخ کی محفل میں آئے یہ انجمن دل ہے کامل دل اس میں سجائے جاتے ہیں یہ انجمن دل ہے کامل دل اس میں سجائے جاتے ہیں جانے کس وقت وہ آ جائیں کوئی ٹھیک نہیں کوئی وہ کسی کے وہ دبا میں تھوڑے ہیں جب مالک ہے وہ جب چاہے آ جائیں نہ آئیں مالک مختار ہے وہ سب کوئی مجبور کر سکتا جانے کس وقت وہ آ جائیں کوئی ٹھیک نہیں خانہ دل کو بہرحال سجائے رکھیے اب دیکھیے کچھ قرآن کی بات ہو جائے ہاں میں نے بہت سی صورتوں کا شان نزول اور اس کا ترجمہ منظوم کیا ہے ایک نمونے کے طور پر سورہ فیل اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعہ بیان کیا الم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل اے محمد تم کیا جانتے ہو کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا پورا واقعہ بیان کیا اچھا یہ سورہ نازل کب ہوئی شان نزول اس کا کیا ہے وہ میں نے منظور کیا سب سے وہ یہ تھا کہ حبش کا بادشاہ جو تھا اس کا سپہ سالار تھا ابرہا وہ چاہتا تھا کہ خانہ کعبہ جو مکہ میں اٹھا کے ہم یہاں خانہ کعبہ بنائیں اس نے ایک بہت بڑی فوج ہاتھیوں کی روانہ کر دیا اس کو ڈھانے کے لیے اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ابو المطلب تھے وہ متولی تھے دیکھ بھال کرتے تھے لیکن یہ لوگ مواحد تھے اللہ کو جانتے تھے تو چابی بھی سب نہیں پاتے تو جب وہ ہاتھی لے کے آیا دیکھا تو عرب والوں نے کبھی ہاتھی دیکھا ہی نہیں تھا جب پہلی بار دیکھا تھا بڑا جسامت والا جانور گھبرا گئے اب دیکھا لشکر بہت تو گھبرا گئے مکہ والے حضرت ابو طالب جو ابو مطلب آپ کے دادا وہ خانہ کعبہ کا پکڑ کے ان کا اے مالک اے خانہ کعبہ کے رب یہ گھر آپ کا ہے یہ میرا نہیں ہے ہم تو اس کے صرف پاسبان و نگہبان ہیں لیکن گھر تیرا ہے اور یہ جو فوج کھڑی نا ہم اس سے مقابلہ نہیں کر سکتے ہم جا رہے ہیں یہاں سے اب آپ اپنے گھر کی حفاظت کرو سب لوگ اپنے اپنی گھر کی حفاظت کر رہے ہیں تو بھی اپنے گھر کی حفاظت کر چل اتنا کر کے اب دیکھو کیا ہوا فوج ایک لے کر حبش سے ہاتھیوں کی اب رہا دھان بیت اللہ کو مکہ کی جانب چل پڑا داخل مکہ ہوئی جس وقت فوج اب رہا کوچو بازار میں کوہرام سا ایک مچ گیا اہل مکہ اس سے لڑتے ان میں یہ ہمت نہ تھی لیتے ٹکر ہاتھیوں سے ان میں یہ طاقت نہ تھی تھام کر دیوار کعبہ حضرت ابو مطلب رب کعبہ سے دعا کرتے ہو کر مضطرب تیرے گھر کا میں ہوں خادم تو ہے اس کا پاسباں اپنے گھر کی کر حفاظت اے خدائے دو جہاں تیرا بندہ زوف پیری سے نحیف و زار ہے آج اس کے سامنے ایک لشکر جرار ہے اس سے ٹکرانے سے قاصر میں ہوں تو قاصر نہیں تو ہے قادر اے خدا ہر شے پہ میں قادر نہیں اپنے گھر کی لوگ کرتے ہیں حفاظت اے خدا، اپنے اس گھر کی حفاظت تو بھی کر ابو میں چلا۔ اتنا کہہ کر آپ نے لی اس گھڑی جنگل کی راہ، کوہ کے دامن میں یعنی جا کے لیتے ہیں پناہ۔ شہر ویراں ہو گیا آباد صحرا ہو گیا، دیکھتے ہی دیکھتے سنسان مکہ ہو گیا۔ کانپ اٹھی خوف سے ہے بس مکہ کی زمین، بھر گیا غیظ و غضب میں اس گھڑی عرش بری۔ سب بصف لشکر پرندوں کا وہاں پر آ گیا، فوج آدھا کے سروں پر موت بن کر چھا گیا۔ شہر مکہ کی فضا پر لشکر رب غفور، اس کی سر کو بھی کی خاطر چھا گیا بن کر طیور۔ سنگ ریزوں سے مسلح وہ خدائی فوج تھی، فوج بری کے مقابل وہ فضائی فوج تھی۔ سنگ ریزے دو عدد پنجوں میں ایک من قار میں، تھے پرندے سب لیے میدان کارے سار میں۔ ہر ایک پرندہ تین تین کنکریاں لیے تھا، ایک اس پنجے میں، ایک اس پنجے میں، ایک منقار یعنی اپنی چونچ میں، تین تین کنکریاں۔ اب کمال کی بات یہ کہ ہر کنکری پر دشمن کا نام لکھا تھا، اب وہ کنکری جس پر نام لکھا تھا وہ چڑیا اسی پر ڈالتی تھی، کسی دوسرے پر جس کا نام لکھا ہوتا تھا اسی پر ڈالتی تھی، اب وہ کنکری گری وہ پانی طرح بہ جاتا تھا۔ سنگریزے دو عدد پنجوں میں ایک منقار میں، تھے پرندے سب لیے میدان کارے زار میں۔ تھا لکھا ان سنگریزوں پر ہر ایک دشمن کا نام، جس پہ گرتی کام کر دیتی وہیں اس کا تمام۔ اب رہا کا باقی جانب اب بڑھاتا ہے قدم، حکم دیتا ہے پرندوں کو نگہبان حرم۔ یہ آگے قدم بڑھا، اللہ نے حکم دیا پرندوں کو، وہ دیتا نگہبان حرم۔ حکم دیتا ہے پرندوں کو نگہبان حرم، خاک میں ان کو ملا دو اب ہے کس کا انتظار۔ کب سے ان کے واسطے ہے نارے دو زخو بے قرار۔ سنگ باری کا وہ منظر الامان والحفیظ، صاف ہو جاتی ہے پل میں کعبہ سے فوج غلیظ۔ بھوس کی طرح ہو گئی پامال فوج اب رہا، اس جگہ سے کوئی بھی زندہ نہ بچ کر جا سکا۔ سر پہ رکھ کر پاؤں بھاگا اب وہاں سے اب رہا، جا کے بتلاتا ہے سب شاہ حبش سے ماجرا۔ سخت حیرت میں پڑا سن کر حبش کا بادشاہ، فوج کیسے ہو گئی اتنی بڑی میری تباہ۔ اب رہا کے نام کی ایک رہ گئی تھی کنکری، ایک پرندہ اڑ کے پہنچا لے کے اس کو اس گھڑی۔ بات وہ کر ہی رہا تھا کہ اچانک اب رہا، چیخ کر بولا یہاں بھی دیکھیے وہ آ گیا۔ کنکری شاہ حبش کے سامنے اس پر گری، اس کی ساری مل گئی مٹی کے اندر ہے کڑی۔ یہ تو سال نزول ہوا، وہ بھی ڈھیر ہو گیا شاہ حبش کے سامنے۔ اور شاہ حبش جو تھا وہ یہ سمجھا تھا کہ پاگل ہو گیا ہے کیا کہ چڑیا آئی، کبھی سا واقعہ پیش نہیں آیا۔ اس کو بڑی حیرت کیا بیان کر رہی، پاگل ہو گیا، چڑیا آئی اور کنکری ڈالی اور سب بہت تباہ ہو گئے، اس کو یقین نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ اس کو دکھانے کے لیے اس کی اقدام جو رہ گئی تھی، وہ چڑیا وہاں سے آئی اور اس کے سامنے پس گرایا، وہ بھی اسی طرح میں ڈھیر ہو گیا۔ اب اس کا علم تلا کیفا فعل ربک کا بھی اصحاب الفیل، اس کا ترجمہ کیا میں نے منظوم۔
کیا نہیں معلوم تم کو اے محمد ان کی بات،
آپ کے رب نے کیا جو ہاتھیوں والوں کے ساتھ، کیا نہیں میں نے کیا تدبیر ان کی رائے گاں، چاہ تھا کعبہ کو کر دیں ڈھاک بے نام و نشاں، سب سب بھیجے پرندے ان کے اوپر اس گھڑی، سنگریزے پھینکتے تھے ان کے اوپر اے نبی، کر دیا کھائے ہوئے بھس کی طرح پس پائے مال، حق تعالیٰ نے سنایا ہاتھی والوں کا یہ حال۔
سوا دس ہو گئے، ایک ایسی جھلک دکھلا وہ جلوائے جانانا، ایک ایسی جھلک دکھلا وہ جلوائے جانانا، حسرت بھی رہے باقی ارما بھی نکل جائے، اتنا نہ سناؤ کہ لوگ بھاگنا شروع ہو جائے۔
چل رہا ہوں، آپ میرے ساتھ آئیے۔ مولانا فاضل الرحمان بتایا نہیں کتنے ملک اور کتنی جگہ، 256 خواتین نے اپنے اپنے گھروں میں سنوایا، جو 256 گھروں میں بیان سنا گیا، یہاں سے تقریباً 42 شہروں میں اور تقریباً 12 ممالک میں، سعودی عرب حضرت کامل الہ آبادی جاہلی صاحب دامت برکاتہم کی مجلس، سعودی عرب میں، پاکستان، دبئی، قطر، کینیڈا، جاپان، برطانیہ، بوٹسوانا، باربڈوس، ماریشس اور برطانیہ میں، یورپ میں سنی گئی، دوسرے شہروں میں ماشاءاللہ، اور 5 دوست مٹیاری میں سن رہے ہیں، اور منیب صاحب سکھر میں، مفتی یوسف عباس صاحب کے ہاں عائشہ منزل پر 7 لوگ، سب گھر والے بیان سن رہے ہیں، والدہ ڈاکٹر ریحان جدہ میں بیان سن رہی ہیں، نمکوٹ میں بیان سنا گیا، اور ماشاءاللہ دوسری جگہ بھی الحمدللہ اللہ کی رحمت سے یہ مجلس سنی گئی ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے اپنی رحمت سے۔
میں حضرت مولانا شاہ راہ صاحب نور اللہ مرکزی کی مجلس میں حضرت حکیم صاحب بھی تشریف لے گئے تھے وہاں پر، حضرت کے استاد مولانا مفتی محمود رضوان صاحب وغیرہ بڑے بڑے اکابر جمع تھے، اور میں خوب سناتا تھا، اور وہاں پر 9 دن قیام رہا سب کا، حکیم صاحب کے یہاں حکیم صاحب بھی تھے، پھر بعد ایسا اعلان ہوتا تھا، حضرت مولانا ابراہ صاحب اعلان فرماتے کہ بعد ایسا محفل کامل ہوگی۔ تو ایک دن 2 گھنٹہ ہو گیا سناتے سناتے، طلب مجھے اس کی لگی کہ کیسے کرے، تو ایک قطع میں نے سنا، تو اب حکیم صاحب بیچ دیجیے کامل وہ قطع سناؤ، کامل وہ قطع سناؤ، سب سناتے گئے، تو ہم نے ایک قطع سنایا کہ کیا بچائیں عجیب خصلت ہے، کیا بتائیں عجیب خصلت ہے، کچھ نہ پوچھو عجیب علت ہے، شعر پڑھنے سے پہلے اے کامل پان کھانے کی میری عادت ہے۔